الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم ابتديتم ارتديتم صدق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین گرامی قدر غیور سنی مسلمانوں آج کی یہ بابرکت محفل بابرکت تقریب اختتام بخاری شریف آپ اور میں بہت خوش قسمت ہیں کہ اس میں شرکت نصیب ہوئی سامعین محترم میں بہت ممنون ہوں جامعہ کی انتظامیہ کا اور اساتذہ اکرام کا کہ انہوں نے اس تقریب کی کامیابی کے لیے انتہائی محنت و کوشش کی سامعین نگرانی قدر چونکہ آج کل جو حالات عالم اسلام پر گزر رہے ہیں زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ اسی حوالے سے گفتگو کی جائے دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک سوال ذہن میں یہ ضرور اٹھتا ہے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب آئے بہت سے ادیان آئے بہت سے طبقات نے اپنے عقائد پھیلانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی مذہب اپنے ان عقائد اور ان نظریات کا تحفظ نہیں کر سکا کسی بھی طبقے نے سوائے اسلام کے ان کے راہبروں نے انہیں جو کچھ سکھلایا جو کچھ بتلایا دیگر مذاہب کے بانیوں نے جو تربیت انہیں دی وہ اپنے ان لیڈروں ان رہنماؤں ان رہبروں کے چلے جانے کے بعد خواہ وہ رہبر غیر نبی تھے یا نبی ما سوائے اسلام کے وہ اپنے اصلی حقائق کھو بیٹھے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے خواہ عیسائیت ہو ان کی کتابیں تک محفوظ نہیں جو کہ آسمان سے اتری تھی, نصرانیت ہو وہ اپنے بنیادی اصولوں پر نہیں کھڑی, بدھ مت مذہب ہو اپنے بنیادی اصولوں پہ آج نہیں ہے جن پہ اس کے رہنما اسے چھوڑ گئے تھے, ہندو ہوں وہ بھی آج اپنے ان بنیادوں پہ نہیں ہیں جن بنیادوں پہ ان کے اکابرین نے انہیں کھڑا کیا تھا. آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام محفوظ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ باوجود اس کے کہ کون سا وہ طریقہ, کون سی وہ سازش, کون سا وہ منصوبہ ہے جو کہ اس دن سے جس دن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک کون سا وہ حربہ ہے جو عالم کفر نے اسلام کو مٹانے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے؟ ہر کوشش کی, تمام وسائل بروئے کار لائے, کبھی اعتماد میں لے کر کبھی مخالفت کر کے مسلمانوں کی جڑیں کاٹی, کبھی اسلحے کے زور پر مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے, کبھی آغاز ہی میں مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کیا تاکہ یہ آغاز ہی میں نہ پنپ سکے, ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالو تاکہ یہ دین کو چھوڑ دیں, مسلمانوں کے قبلہ اول کو اپنے قبضے میں رکھا, فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کے ارد گرد مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا, ہر دور میں کوشش یہ ضرور کی گئی کہ کسی طرح سے ہم دین کو مٹا لیں, لیکن دین نہیں مٹا, اسلام نہیں مٹا. آخر کیوں نہیں مٹا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیگر تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ ان کے رابروں کے چلے جانے کے بعد اور بعض مقامات پر ان رابروں کی موجودگی ہی میں ان لوگوں نے دین کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ وہ غداریاں کی ہیں, وہ معاملات کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے جعلی دین اور باطل عقائد اپنی بنیادیں کھوکھلی کر بیٹھے اور ان کی امارات زمین بوس ہو گئی. اسلام ہی وہ دین ہے, اسلام ہی وہ مذہب ہے, اسلام ہی وہ لائن ہے کہ جو آج تک محفوظ ہے اور بے نہیں اسی طرح محفوظ ہے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی اور پھر صحابہ کرام نے بالکل محفوظ طریقے سے آگے آگے لوگوں تک پہنچا دی, تابعین تک, تابعین نے تبع تابعین تک, آنے والا ہر طبقہ آنے والے دوسرے طبقے کو دین کی معلومات صحیح معنوں میں پہنچاتا رہا, دین کی معلومات صحیح طریقے سے بتلاتا رہا, دین کے مسائل آسان طریقے سے پڑھاتا اور سمجھاتا رہا. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ نظر آتی ہے کہ باقی ادیان کا دامن ایسے افراد سے خالی ہے کہ ان ادیان و مذاہب پر جب کبھی مشکل وقت آتا تھا تو ان میں کوئی بھی سینہ تان کے کھڑا نہیں ہوتا تھا.
جب کبھی ان کے اوپر کٹھن مرحلہ آتا تھا تو ان افراد میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا تھا کہ جو مقابلہ کرے. جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی تھی ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو مقابلے کے لیے ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہو, بلکہ انہوں نے مشکل مرحلہ آیا کتاب بدلی, مشکل مرحلہ آیا دین بدلا, مشکل مرحلہ آیا مذہب بدلا, مشکل مرحلہ آیا اسلام بدلا, مشکل مرحلہ آیا عقیدہ بدلا, مشکل مرحلہ آیا نظریہ بدلا. تنہا اسلام ہی وہ دین ہے, اسلام ہی وہ لائن ہے, اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس پر چلنے والوں نے نہ گھر دیکھا, نہ بدن دیکھا, نہ اولاد دیکھی, نہ جسم دیکھا, نہ والدین دیکھے, سب کچھ تج چھوڑا ہے, سب کچھ قربان کر چھوڑا ہے, وطن بھی چھوڑا اسلام کے لیے, گھر بھی چھوڑا اسلام کے لیے, اپنے آپ کو قربان کیا اسلام کے لیے, اولاد نچار کی اسلام کے لیے, والدین چھوڑے اسلام کے لیے, بھوک پیاس برداشت کی اسلام کے لیے, تپتے انگاروں پہ لیٹے اسلام کے لیے, تختہ دار پہ چڑھے اسلام کے لیے, ابلتے کڑاؤں میں ابل گئے اسلام کے لیے. اسلام وہ مذہب ہے, اسلام وہ دین ہے کہ جس پر چلنے والوں نے سب کچھ نشار کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں, وہ عیسائیوں اپنی تاریخ دیکھو, اپنا ماضی دیکھو, اپنے چھپے ہوئے کالے گزشتہ دور کو دیکھو کہ جب تم نے اپنے ہی لیڈر کو, اپنے ہی رہنما کو, اپنے ہی نبی رسول کو تختہ دار پہ چڑھا دیا اور تمہارے بڑے نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخبری 10 درہم میں کر دی تھی, تم 10 درہم پر بکنے والی قوم ہو, تم صبح کھا کر زندگی گزارنے والی قوم ہو, تم شراب کے نشے میں بدمست ہو کر میدان میں آنے والی قوم ہو, یاد رکھو یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, یہ وہ طبقہ ہے جو حلال کھاتا ہے, یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے دین کو لے کر میدان میں نکلا ہے, تم نہیں مٹا سکتے ہو. آپ تاریخ دیکھیے, اسلام کی تاریخ دیکھیے, چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی اسلام پر چلنے والے اڑے ہیں, ادنا سے ادنا مسئلے پر اسلام کی معمولی سی معمولی جزی پر دین کے پیروکاروں نے مستقیم ہو کر پوری استقامت کے ساتھ قدم مضبوط جما کے باطل کا مقابلہ کیا ہے. جس دور میں بھی ضرورت پڑی آقا کی رحلت عالم اسلام پر سب سے بڑا سانحہ ہے. آقا کا دنیا سے چلے جانا اس سے بڑی مصیبت عالم اسلام پر نہیں آئے گی, یہ بہت بڑی مصیبت تھی, لیکن صحابہ اکرام نے بہت استقامت کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ مسجد کو سنبھالا, دین کو سنبھالا, اسلام کو سنبھالا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی پر کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا میں زکات کی ایک رسی کے لیے بھی لڑوں گا, جبکہ دیگر مذاہب ان کی تاریخ یہ نہیں ہے, وہ پیسوں کے لیے چند ٹکوں کے لیے مسئلے بدل دیتے تھے, چند ٹکوں کے لیے تورات و انجیل کی عبارات بدل دیتے تھے. دیگر مذاہب کے پاس یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے دین کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے کاسٹ کے لیے, اپنے مشن کے لیے, اپنے موقف کے لیے, اپنے منشور کے لیے, اسلام کی سر بلندی کے لیے, الہ کلمۃ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے, لیکن راستے سے نہیں ہٹے ہیں. نچاور کر چھوڑا, بدن ٹکڑے ٹکڑے کروا لیا, لیکن اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی تبدیل نہیں ہونے دیا. توجہ کیجیے, مسجد نبوی میں دست دینے والی شخصیت جسے امام مالک کہتے ہیں سب کو رحم اللہ, وہ شخصیت ہے کہ جو پاخانہ بھی مدینہ میں نہیں کرتے تھے, اس کے لیے بھی مدینہ کی حدود سے باہر نکلتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے, اور پھر بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بہت جلدی لوٹ کے واپس آ جاؤں تاکہ میری موت مدینہ میں ہی ہو، حج پہ بھی جاتے تو بہت جلدی واپس آ جاتے، کہ میری موت مدینہ میں ہی ہو۔ وہ شخصیت جب انہوں نے فتویٰ دیا، احناف کا یہ موقف نہیں ہے، احناف کا موقف اور ہے، امام مالک کا موقف یہ ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جس شخص کو مجبور کر دیا جائے، جس شخص کے گلے پہ تلوار رکھ دی جائے، آج کل کے دور میں جس کی کن پٹی پر گن رکھ دی جائے اور اسے مجبور کہہ کے، مجبور کرا کر کے اسے یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ احناف کا موقف یہ نہیں ہے، تو امام مالک نے، ہاں امام مالک کا موقف یہ ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، جبکہ احناف کا موقف یہ ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا، بادشاہ وقت نے بلایا، گئے، اس نے کہا کہ امام مالک اپنا فتویٰ واپس لو، مالک اپنا فتویٰ واپس لو۔ امام مالک کہتے ہیں مجھے دلیل سے قائل کرو، میں ویسے تمہاری بات نہیں مانوں گا، میرے موقف کو دلیل سے رد کرو، میری بات کو دلیل سے رد کرو، ورنہ کہا مقام میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، مالک میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ موقف تبدیل کرو، فتویٰ واپس لو۔ امام مالک نے کہا نہیں دیتا۔ بادشاہ پھر کہتا ہے میں تجھے سزا دوں گا۔ امام مالک کہتے ہیں جو سزا تمہیں دینی ہے دے لے۔ بادشاہ نے چہرہ کالا کروا دیا، گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا، گدے پہ بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھروانے کا حکم جاری کیا۔ سنی توجہ کرتے رہے، اتابے ہیں، مسئلہ چھوٹا سا ہے، ادنا جزی ہے کہ طلاق جائز نہیں ہے اس شخص کی جسے مجبور کر دیا جائے، لیکن اسلام کا فرزن، اسلام کا ثبوت، اسلام کا پروتا، آقا کا نام لینے والا، جب اسے دلیل سے چال نہیں کیا جا سکا، اپنے موقف پہ ڈٹا ہے، مدینہ کی گلیوں میں گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کر چہرہ کالا کروا کے گدے پہ بیٹھ کر بھی امام مالک کہتا تھا میں یعرفنی فہو یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا تو سنے، فانا مالک ابن عرص، میں مالک ابن عرص ہوں، فاقول طلاق المکرہ لا یجوز، میں کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام کے ثبوت۔ بات کوئی سمجھ میں بھی آئی ہے آپ کی یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ دماغ میں اتر رہی ہیں کہ اسلام ایسے افراد سے، بولیے نا، ایسے افراد سے بھرا پڑا ہے۔ طلاق کا مسئلہ تھا، امام مالک کو جب یہ سزا دی گئی، امام مالک پھر بھی چوک چوک سے اعلان کرتے ہیں کہ جو مجھے نہیں جانتا اسے بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ ایک ایک مسئلے پہ علماء دین ڈٹے ہیں یا نہیں ڈٹے، پختہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اپنے موقف پہ قائم رہے ہیں یا نہیں رہے، تاریخ کھنگال لیجیے۔ جب بھی کسی جابر نے اسلام پر چرچا لگانا چاہا، ان مدارس سے اٹھنے والے علماء نے، ان مدارس سے اٹھنے والے طلباء نے، ان مدارس سے اٹھنے والے اسلام کے عظیم ثبوتوں نے، ان مدارس سے علم قرآن حاصل کر کے جانے والے افراد نے قصد کا، باطل کا، شہرت کا، دجل کا، بے حیائی کا راستہ روکا ہے، چاہے اس کے لیے جتنی بڑی قیمت کیوں نہیں ادا کرنی پڑی۔ تمام قیمتیں ادا کر کے بھی اسلام کو، بولیے نا، اسلام کو محفوظ کیا ہے، صرف بچایا تو کیا؟ دین بچایا تو کیا؟ عقیدہ بچایا تو کیا؟ مذہب سب کچھ نچھاور کیا، لیکن موقف سے ہٹے نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے تاریخ رکھ رہا ہوں، احمد ابن حنبل ہے، مسئلہ اٹھا خل کے قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ 40 علماء تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، جن میں سے 38 نے بادشاہ وقت سے ڈر کر اپنا موقف بدلا۔ ان کا نام آج تاریخ میں نہیں ملتا، ان کی بات آج کوئی نہیں کرتا، اتنا عرصہ گزر گیا، قوم انہیں یاد نہیں کرتی ہے۔ دو عالم رہ گئے، ایک احمد ابن حنبل تھے، ایک ان کے ساتھی اور تھے۔ انہیں جب جیل میں رکھا گیا، دوسرے ساتھی اذیت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے دنیا سے رحلت کر گئے۔ امام احمد ابن حنبل کو جب وہاں سے لے جانے لگے اور بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لا رہے تھے، تو اتنے بھاری زنجیر گلے میں ڈالے گئے کہ امام مالک بگھی پہ چڑھتے چڑھتے گر جاتے تھے، بگھی پہ سوار ہوتے ہوتے گر جاتے تھے، متعدد مرتبہ گرے، وزن اتنا تھا اٹھایا نہیں جاتا تھا، پھر انہوں نے اٹھا کے بچی میں سوار کیا، لے گئے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے کہا احمد ابن حنبل موقف بدلو، احمد ابن حنبل مشن بدلو، احمد ابن حنبل نظریہ بدلو، اپنی بات بدلو، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی مخلوق ہے، احمد ابن حنبل کہتا ہے اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، تاریخ لکھتی ہے، محقق لکھتا ہے کہ اس وقت 40 جلاد آتے تھے اور جن میں سے ہر جلاد تازہ دم ہوتا تھا اور ایک جلاد دو دو کوڑا مارتا تھا، لکھنے والا محقق لکھتا ہے اگر ایک کوڑا بھی ہاتھی کو مارا جاتا ہاتھی بھی چلا اٹھتا، امام مالک نے 80-80 کوڑے کھا کے بھی دین کا تحفظ کیا ہے، کیا ہے یا نہیں کیا؟ تاریخ بھری پڑی ہے، کس کس کی بات سناؤں آپ کو، کس کس کی شان بیان کروں؟ رات بیت جائے گی لیکن اسلام کے ثبوتوں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور بلاخر جنازہ بھی جیل سے نکلا، بلاخر جنازہ بھی جیل سے نکلا، لیکن موقف بدلا، مشن بدلا، نظریہ بدلا، سب کچھ قربان کیا ہے اسلام کے لیے، کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب کچھ نچھاور کیا ہے اسلام کے لیے، سب کچھ قربان کیا ہے مذہب موقف اور نظریے کے لیے، لیکن آنچ نہیں آنے دی تو مشن پر آنچ نہیں آنے دی، موقف پر آنچ نہیں آنے دی، توجہ کر، تاریخ کھنگالتا تجھے افراد ملتے جائیں گے، دور مت جا، حال ہی میں قریب ہی میں دیکھ لے کہ تیرے اس بر صغیر پاک و ہند میں علماء نے، مدارس سے اٹھنے والے طلباء نے کیا کچھ کیا دکھلایا ہے، تاریخ شستر ہے، تاریخ انگشت بدلتا ہے کہ یہ انسان تھے یا کیا چیز تھے کہ جنہوں نے سپر پاور کو نہ کو چنے چپائے، برطانیہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ گودری نشین درختوں کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول پڑھانے والوں میں اتنا دم ہے، اتنی اللہ نے ان کے ایمان میں قوت رکھی ہے، اتنا اللہ نے انہیں استقامت دی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مطلب نہیں بدلیں گے، اس بات کا مستاق ہے، اللہ رب العزت نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، توجہ کیجیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف اتنا کہنے سے بات بنے گی نہیں، ثم استقاموا پھر اپنی بات پر ڈٹ گئے، پھر اپنی بات پر ڈٹ گئے، یہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے الف لام میم آصف الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ اتنا کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے، وهم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اپنی بات پر ڈٹ گئے، کھا جتنی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہیں دینی پڑی، جسم پر لوہے کی کلیاں علماء نے چلوائی لیکن موقف سے پیچھے نہ ہٹے، سور کی کھالوں میں بند ہو کے چل گئے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، امام بخاری، شیخ بخاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت برف کے بلاکوں پہ لیٹا لیکن موقف نہیں بدلا ہے، جزیرہ انڈمان میں علماء قید رہے لیکن موقف نہیں بدلا ہے، جہاں پر تھاری سری نے جیل کاٹی موقف نہیں بدلا ہے، حسین احمد بدری نے جیل کاٹی موقف نہیں بدلا ہے، شاملی کے محاذ پر مجاہدین لڑے موقف نہیں بدلا ہے، حسین احمد نے قربانیاں دی موقف نہیں بدلا ہے، عبید اللہ سندھی گھر سے بے گھر ہوا موقف نہیں بدلا ہے، شاہ ولی اللہ نے انگوٹھے کٹوائے موقف نہیں بدلا ہے، شاہ اسماعیل نے جان دی موقف نہیں بدلا ہے، بالا کوچ کی وادیوں کو لہو سے رنگین کیا موقف نہیں بدلا ہے، انگریز کو ناکو چنے چبائے ہیں، توجہ کیجیے ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحریک ریشمی رومال چلی، سید محمود الحسن نے، شیخ الہند محمود الحسن نے، دیوبندی، یہ وہ شخصیت ہے جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد ہے، پہلا شاگرد ہے، انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی، آگے مطلوبہ مقامات پہ پہنچتا تھا، وہ خط ریشمی رومال پہ لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کے لیے شیخ الہند نے وہ سیاہی تیار کی تھی کہ جب اس رومال کو آنچ دیتے تھے، تھوڑی سی دیا سلائی کے اوپر رکھتے تھے تو اس رومال کے اوپر نیلے حروف واضح ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد اگر اسے دھو بھی دیا جاتا تو وہ حروف اس سے مٹتے نہیں تھے، پھر جب اس پہ آنچ دیتے تھے اس پہ پھر حروف واضح ہو جاتے تھے۔ یہ ہے دیوبندی کی بصیرت، یہ ہے مومن کی فراست۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی جب انہوں نے تحریک کے آخری دن تھے آخری خط چلا، توجہ کر تجھے بتلا رہا ہوں، مولوی کسے کہتے ہیں تجھے بتلا رہا ہوں، اسلام کا فرزند کسے کہتے ہیں تجھے بتلا رہا ہوں، پیر کسے کہتے ہیں تجھے بتلا رہا ہوں، مرشد کسے کہتے ہیں تجھے بتلا رہا ہوں، اسلام کا سپاہی کسے کہتے ہیں تجھے بتلا رہا ہوں، مدارس میں کیسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ شیخ الہند نے جب آخری خط چلا، پشاور میں پکڑا گیا، انگریز نے برطانوی حکومت نے شیخ الہند کے گھر پر چھاپا مارا، شیخ الہند کی خانقاہ پر چھاپا مارا، خانقاہ وہ تھی جہاں روزانہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، خانقاہ وہ تھی جہاں قال اللہ وقال رسول پڑھایا جاتا تھا، خانقاہ وہ تھی جہاں دلوں کا دنگ دور کیا جاتا تھا، خانقاہ وہ تھی جہاں اللہ سے بندے کو ملایا جاتا تھا، خانقاہ وہ تھی جہاں مراتب بلند ہونے کے ذرائع دکھلائے جاتے تھے، خانقاہ وہ تھی جہاں سے جنت کا راستہ دکھلایا جاتا تھا۔ جب انگریز نے چھاپا مارا، شیخ الہند کو گرفتار کیا، اوپر خانقاہ تھی، تسبیح اور مسلح تھے، نیچے تہ خانے میں اصلے کی فیکٹری تھی۔ اسے کہتے ہیں دیوبندی، اسے کہتے ہیں اسلام کا ثبوت، اسے کہتے ہیں اسلام کے لیڈر۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو واقعی مستحق ہیں اس بات کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا، پھر اپنی بات پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ تو رب ان کے لیے ہے کیا؟ میرے مالک تو انہیں دے گا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے قربان کر دیا، سب کچھ تو انہوں نے نچھاور کر دیا، ان کے پاس تو بھوک اور پیاس کے مارے، بھوک کے مارے وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیاس کے مارے بل بلا رہے ہیں، درختوں کے پتے اور کچے چمڑے چبا رہے ہیں، اللہ تو انہیں دے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا خاص تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ان کی مدد کے لیے، بولیے نا، ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافو، کافر زیادہ ہیں تو ہوں، کافر زیادہ ہیں تو ہاں، ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ بھی رہے ان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، وہ بھی رہے ان کے پاس قوت زیادہ ہے، وہ بھی رہے ان کے پاس پائی بیڑے ہیں، وہ بھی رہے ان کے پاس ہائی جہاز ہیں، وہ بھی رہے ان کے پاس کروڑ میزائل ہیں، وہ بھی رہے۔ میرے بندوں، میں رب کہتا ہوں، اللہ تخافو، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، تمہارے ساتھی شہید ہو، غم مت کرو، تمہارا وطن اجڑے، غم مت کرو، تمہاری جان جائے، غم مت کرو، تمہاری اولاد سوا ہو، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، میں رب تمہیں بشارت دیتا ہوں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا۔ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ باتیں آپ کے ذہن میں اتر رہی ہیں میری، کہ اسلام اس لیے محفوظ ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ اسلام کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے محفوظ ہے کہ اس پر چلنے والوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں میری گفتگو کو دیکھیے، آج پھر جب عالم اسلام پر ایک کٹھن مرحلہ آیا اور بہت مشکل مرحلے سے عالم اسلام کو دوچار ہونا پڑا، پھر عالم اسلام کے وہ سپوت کھڑے ہیں، وہ ملا عمر کھڑا ہے، وہ اسامہ بن لادن کھڑا ہے، زبان سے کلمہ پڑھو گے، دل سے تصدیق کرو گے تو پھر آزمائشیں بھی آئیں گی۔ پھر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کی اہمیت اللہ کے ہاں زیادہ ہوتی ہے، جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آزمائش کی گھڑی میں دیکھنا یہ ہے کہ کون پختہ رہتا ہے اور کون مشن چھوڑتا ہے، کون پختہ رہتا ہے اور کون مشن چھوڑتا ہے۔ اللہ آزمائشیں اس لیے بھیجتے ہیں، کس لیے بھیجتے ہیں آزمائشیں؟ کہ پتہ چل جائے کہ کون پکا رہتا ہے اور کون برتن کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، اگر پکا ہو تو پھر اس میں کچھ چیز ڈالی جاتی ہے۔ اللہ آزمائیں گے، اللہ دیکھیں گے، ہلا ہلا کے دیکھیں گے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے دیکھیں گے۔ رب فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ نبی بھی کہہ اٹھا، حتیٰ کہ صحابہ بھی کہہ اٹھے، متاع نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ اتنا آزمائے گا، اتنا جانچے گا، اتنا جھنجھوڑے گا کہ تمہیں کہنا پڑے گا متاع نصر اللہ، پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ اللہ کی مدد
ضرور آئے گی. اللہ شہداء کی قربانی کو رائے گا نہیں کرتا, شہداء کے مشن کو تنہا نہیں چھوڑتا, شہداء کے مشن کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا کہ اگر ایک جنگلی چلا گیا تو اس کا مشن رکا نہیں, اس کی بات رکی نہیں, سینکڑوں پے در پے قتل ہوتے گئے, پے در پے جانے دیتے گئے, لیکن مشن کسی نے چھوڑا, بات کسی نے چھوڑی, کسی نے موقع بدلا. اللہ شہداء کے مشن کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی. میں عرض کر رہا تھا جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے. سب سے زیادہ کائنات میں آزمائش انبیاء پہ آئی ہے. کن پہ آئی ہے؟ انبیاء پہ, کیونکہ ان کا مقام سب سے بلند ہے, سب سے بلند ہے. ان کے بعد پھر صحابہ کرام پہ آئی ہے, ان کے بعد پھر صحابہ کرام پہ آئی ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آئیں؟ بولیے نا, کس پہ آئیں؟ انبیاء پہ. اور ان کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آئیں؟ اور پھر ان کے بعد مشن کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا کہ اگر ایک جنگلی چلا گیا تو اس کا مشن رکا نہیں, اس کی بات رکی نہیں, سینکڑوں پے در پے قتل ہوتے گئے, پے در پے جانے دیتے گئے, لیکن مشن کسی نے چھوڑا, بات کسی نے چھوڑی, کسی نے موقف بدلا. اللہ شہداء کے مشن کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی. میں عرض کر رہا تھا جتنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے. سب سے زیادہ کائنات میں آزمائش انبیاء پہ آئی ہے. کن پہ آئی ہے؟ انبیاء پہ, کیونکہ ان کا مقام سب سے بلند ہے, سب سے بلند ہے. ان کے بعد پھر صحابہ کرام پہ آئی ہے, ان کے بعد پھر صحابہ کرام پہ آئی ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آئیں؟ بولیے نا, کس پہ آئیں؟ انبیاء پہ. اور ان کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آئیں؟ اور پھر ان کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں اس طبقے پہ آئی ہے جو اسلام کے لیے لڑتا چلا آیا ہے, جو اسلام کے لیے قربانیاں دیتا چلا آیا ہے. یہ وہ مدارس تھے کہ جنہوں نے جو مدرسہ مسجد نبوی میں بنا تو اس نے اسلام کے عظیم ثبوت پیدا کیے, جو مدرسہ عام زمین پہ بنا اسلام کے عظیم ثبوت پیدا کیے, جو مدرسہ مسجد نبوی میں بنا اسلام کے عظیم ثبوت پیدا کیے, برصغیر پاک و ہند میں بنا اسلام کے عظیم ثبوت پیدا کیے. کیے یا نہیں کیے؟ اور آج کفر کہتا ہے کہ ان مدارس کو مٹا دوں گا. کسی کے روکے جو حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا؟ چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے, جلا کرے گا. یہ بھول ہے تمہاری, غلط فہمی ہے تمہاری. ارے ہم تو عادی ہیں چٹائیوں پہ بیٹھنے کے. تکلیف تو تمہیں ہوگی جنہیں ایئر کنڈیشن کمرے چھوڑنے پڑیں گے, تکلیف تو تمہیں ہوگی جنہیں پروٹوکول چھوڑنا پڑے گا. جرت ہے تو نکلو ذرا میدان میں. شرع عقائد کا ضابطہ ہے, رضا بالکفر کفر. عقائد کی یہ کتاب ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, اور اس کا یہ ضابطہ ہے کہ کفر پہ خاموش ہو جانا بھی کفر ہے, کفر پہ خاموش ہو جانا بھی کفر ہے. قرآن کہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور بے حیائی پر تعاون مت کرو, سرکشی پر تعاون مت کرو. اور تم امریکہ کا تعاون کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے یا تمہیں فتح مل جائے گی, یہ تمہاری خام خیالی. تم اپنے ایمان کا خیال رکھو, کہیں ایمان نہ کھو بیٹھنا. تمہیں ڈراتے ہیں اس دن سے. توجہ کر, میں کہہ رہا تھا جتنی آتی ہیں اتنی ہی بڑی آزمائشیں آتی ہیں, اتنی ہی زیادہ مشکل پریشانیاں آتی ہیں, اتنے ہی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو پھر دیکھیے ان مراحل میں کون پکا رہتا ہے اور کون چھوڑ جاتا ہے. میں ان اس آیت کے تناظر میں یہ بات جب دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں طالبان سب سے زیادہ مصیبت میں ہے, آج کے دور میں طالبان سب سے زیادہ آزمائش میں ہے, آج کے دور میں طالبان سب سے زیادہ مشکل مرحلے میں ہے, تو پھر میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں پوری روح زمین پر, کسی کا ایمان مستحکم ہے, کسی کا اسلام مضبوط ہے, کسی کا عقیدہ مضبوط ہے, کسی کا مرتبہ بلند ہے, تو وہ تنہا طالبان ہے. سب سے زیادہ مرتبہ کس کا بلند ہے؟ بولیے نا, کس کا بلند ہے؟ طالبان کا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آزمائش کی گھڑی میں ان میں تزلزل نہیں آیا. جب آزمائش کی گھڑی آئی تو ان میں تزلزل نہیں آیا, اپنی بات پر بولیے نا ڈٹے رہے, بلکہ کفر کو ترکی بترکی جواب دیا. کفر نے حملہ کیا, انہوں نے بھی اسامہ سے پابندیاں اٹھا لی کہ تمہیں بھی کھلی چھٹی دیتے ہیں. اور وہ شخصیت وہاں بیٹھ کے بھی اعلان کر رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ العزیز ہم بھی طالبان کے ساتھ ہیں, طالبان کے ساتھ ہیں, شاید اسی طفیل ہی بخشے جائیں. شاید اسی طفیل ہمیں بھی جنت مل جائے. کیا ہے جہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ شہادت کی موت دے. دعا کرو اللہ سے کہ اللہ طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے شہادت کی موت دے. دعا کرو اللہ سے کہ ایک ایک بندے کو, ایک ایک مسلمان کو اللہ سینکڑوں امریکی فوجی نصیب کرے قتل کرنے کے لیے. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو, لڑو گے؟ پکے ہو اپنے موقف پہ؟ پکے ہو مشن پہ؟ پکے ہو اسلام کی بقا کے لیے؟ لڑیں گے اور آخری قطرے تک لڑیں گے, آخری بندے تک لڑیں گے, خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, سانس کی آخری رمق تک لڑیں گے, جسم کی آخری حرکت تک لڑیں گے. جب تک زندہ ہے لڑتے رہیں گے. جیتے جی اسلام پر مشکل مرحلہ برداشت نہیں ہوگا. لڑیں گے, مائیں گے یا مر جائیں گے, غازی یا شہید, ایک بات لے کے آئیں گے. غازی ہوئے پھر بھی پڑا یافتہ, شہید ہوئے پھر بھی پڑا یافتہ, کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہم یہ ایمان رکھتے ہیں, ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں. فلا فلنا کی تہ میں بقا کا راز روز مر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ المبین.